الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل يصب الناس في النار على وجوههم إلا خصائد ألسنتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زبان ہے جو مفت کی ملی ہوئی ایک مشین ہے. ایسی مشین جو ہر وقت چلتی ہے مگر کبھی نہیں چلتی. دنیا کا دستور ہے مفت کا ملا ہوا سامان اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مفت میں آئی ہوئی چیزیں انسان اس کی قدر کو نہیں پہچانتا. اسی طرح اللہ کی طرف سے ہمیں جو زبان ملی ہے وہ مفت کی ملی ہوئی مشین ہے, ہمیں بھی اس کی صحیح قدر نہیں ہے. زبان کی صحیح قدردانی وہ کرتا ہے کہ جس کی زبان سے ذائقہ اور چکھنے کی قوت ختم ہو گئی ہو, کہ زبان پہ کچھ بھی رکھتا ہے تو اسے اس کی لذت نہیں ملتی. یا زبان کی قدردانی وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس زبان تو ہے مگر اس زبان سے وہ بول نہیں سکتا, اپنے دل کی بات کر نہیں سکتا. ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کے دل میں اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات, طرح طرح کے جذبات, طرح طرح کی باتیں, مگر وہ اپنی زبان نہیں ہلا سکتا. ایسا انسان ہی زبان کی قدر کو پہچانتا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بیدار کیا, متنبہ کیا, الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, اے میرے بندے ذرا غور کرو اپنی آنکھوں پر, ذرا دیکھو اپنی زبان کو, ذرا سوچو اپنی ہونٹوں کو, ہم نے کیسی نعمت ہم نے تجھے عطا کی ہے, لہذا اس نعمت کی قدردانی کو پہچانو. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی زبان عطا فرمائی, اس زبان کا عجیب حال کہ انسان اگر اپنے اختیار سے, اپنے ارادے سے کوئی اچھا کلمہ, کوئی اچھی بات کہتا ہے تو وہی اچھا کلمہ, وہی اچھی بات اس کی نجات کا ذریعہ. مثال کے طور پہ اپنے ارادے سے کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو 100 سال کا کافر کیوں نہ ہو, اس زبان سے اگر اس نے کلمے کا اظہار کر دیا تب اس پر ایمان کے تمام احکام جاری ہوتے ہیں, اسے مسلمان سمجھا جاتا ہے. اور کسی نے اگر کسی مصیبت زدہ کے پاس جا کر تسلی کا ایک کلمہ کہہ دیا, جبکہ تسلی کا ایک کلمہ کتنا چھوٹا سا ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں زبان کا اس کا یہ چھوٹا جملہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کا اعزاز فرمائیں گے اور جنتیوں کے سامنے عزت کی چادر اڑائیں گے. من عزا سکلا اسی یا دردن دل جنا جس انسان نے، جس مرد نے، جس عورت نے اپنی زبان کو ایک چھوٹے سے کلمہ خیر کے لیے، ایک چھوٹی سی ہمدردی کے خاطر اپنی زبان کو اس نے ہلایا چلایا، اللہ کو اس کی زبان کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ میرا بندہ اپنی زبان سے ایک اچھا سا جملہ نکالا، چلو ہم اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں جنت میں کہ تمام کے سامنے عزت و اعزاز کا اسے ہم چادر اڑائیں، بلکہ یہاں تک معاملہ ہے پروردگار کا بندے کی زبان کے ساتھ کہ اگر بندہ اپنے اختیار کے بجائے بلا ارادہ، بغیر ارادے کے، بغیر سوچے بھی اگر اپنی زبان سے کوئی اچھا سا کلمہ نکالتا ہے، اللہ اس کلمے پر بھی اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں، اسے اپنا مقرر بناتے ہیں. حضرت اقدس اشرف خانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک کافر تھا جو ہمیشہ یا سنم اے میرے معبود، اے میرے بت جو معبود ہیں، ہمیشہ یا سنم پکارتا رہا اپنے ارادے اور اختیار سے. ایک دفعہ رات میں اس کی آنکھ کھلی، وہ یا سنم کہنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، اے وہ ذات جو بے نیاز ہے. جب ایک دفعہ اس نے کہا یا سمد تو اس کی زبان سے یہ اچھا سا پیارا سا جملہ بغیر ارادے کے نکلا، اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تیرے واسطے حاضر ہوں، بتاؤ تجھے کیا چاہیے. یہ رات کے درناتے اور رات کے اندھیرے میں ایک بندے سے ایک جملہ نکلتا ہے، چھوٹا سا جملہ نکلتا ہے جو بغیر ارادے کے نکلا، بغیر اختیار کے نکلا، بغیر سوچے کے نکلا. اللہ رب العزت کو اس کی زبان کا یہ چھوٹا سا جملہ اتنا پیارا ہوا کہ اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی. فرشتے نے کہا اے اللہ، وہ تو مرتدوں کا کافر ہے، مشرک ہے، یا سنم پکارنے والا ہے. ایک دفعہ اس نے یا سمد کہہ دیا تو آپ نے لبیک کہہ دیا، تو پروردگار نے کہا میرا بندہ پوری زندگی اپنی زبان سے بت کو پکارتا رہا، اس نے جواب نہیں دیا. جب میرے بندے نے ایک دفعہ اپنی زبان سے مجھے پکارا، اگر میں جواب نہیں دیتا تو میرے بندے کو جواب کون دیتا. یہ چھوٹا سا ایک جملہ بغیر ارادہ، بغیر اختیار کے اچھا سا جملہ اس کی زبان سے نکلا، پروردگار نے لبیک عبدی کہہ کر اسے پکارا، اسے ایمان و ہدایت عطا فرمایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زبان کی کیا قدر و قیمت ہے کہ ارادے کے ساتھ یا بلا ارادہ انسان اگر کوئی کلمہ خیر کہتا ہے، کوئی اچھی بات کہتا ہے، کوئی ہمدردی کا جملہ کہتا ہے، یا دین کی کوئی بات کہتا ہے ارادے کے ساتھ، تو بلا ارادہ کہنے پر جب اللہ اسے قبول فرماتے ہیں تو ارادے کے ساتھ اگر کہے گا تو اللہ کیا اسے اور کیا ملے گا. لیکن ہاں، اس زبان کا یہ حال ہے کہ بلا ارادہ بھی اچھا جملہ نکل گیا، وہ بھی اللہ کیا مقبول، مگر یہی وہ زبان ہے کہ جس زبان سے انسان اگر کوئی غلط جملہ نکالتا ہے، ایسی بات جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی بات جو جھوٹ کی ہے، جو چغل خوری کی ہے، جو غیبت کی ہے، جو دل آزاری اور دل کو دکھانے والی باتیں ہیں، ایسی بات اگر انسان کہتا ہے تو پھر یہی جملہ انسان کی تباہی اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے زبان کو باہر نکال کر اسے مروڑتے ہیں، اسے گھماتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا، آپ اپنی زبان کو اس طرح سے کیوں ڈکاتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی زبان کو سمجھا رہا ہوں، اپنی زبان کو متنبع کر رہا ہوں. پھر فرمایا انہذا اورد الموالد، حضرت عمر نے فرمایا اسی زبان نے ہمیں تباہیوں کی کھاکی میں اتار دیا ہے. یہ جملہ وہ انسان کہتا ہے جس کو دربار نبوت سے صدیق کا خطاب ملا ہوا ہے، یعنی ایسا شخص کہ اتنا بڑا سچا، اتنا بڑا سچا کہ اس سے بڑا سچا کوئی دیا نبی کے بعد ہے نہیں، جس کو صداقت کا، سچائی کا اور سچے ہونے کا خطاب دربار نبوت سے زبان کی بنا پہ ملا ہے، وہ اپنی زبان کو مروڑتا ہے. اس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان سے نکلی ہوئی باتیں, بظاہر زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ فضا میں گم ہو جاتی ہیں, فضا میں گم ہو جاتی ہیں. ہم نے ابھی کوئی بات کہی, آپ نے سنا, اس کے بعد وہ ختم. آپ ان باتوں کو دکھا نہیں سکتے, پکڑ کے بتا نہیں سکتے. تو آج جو انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے, بظاہر وہ آواز اور وہ الفاظ اور وہ باتیں فضا میں گم ہو جاتی ہیں. تو ایک صحابی نے عرض کیا, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا انسان اپنی زبان سے جو کوئی بات کہتا ہے کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا, کیا اس پر بھی انسان کی پکڑ ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث اللہ فرمایا, کہ انسان کو جہنم میں چہرے کے بل نہیں پھینکا جائے گا, انسان کو جہنم میں چہرے کے بل نہیں ڈھکیلا جائے گا, اللہ حسین, مگر اس کی زبان کی باتوں کی وجہ سے, اس کی زبان کی جو باتیں ہیں وہی بات گویا انسان کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیتی ہیں. اس بنا پر زبان سے جہاں کلمہ خیر کا نکلنا, اچھی باتوں کا نکلنا, نیکی باتوں کا نکلنا, دل کے خوش کرنے والی باتوں کا نکلنا انسان کی نجات کا ذریعہ ہے, وہیں زبان سے ایسی بات کا نکلنا جس سے دل دکھے, جھوٹ ہو, فریب ہو, چغل خوری ہو, غیبت ہو, لڑائیاں ہو, ایسی باتوں کا نکلنا انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب فرمایا, عورتیں بھی موجود تھیں, تو وہاں اپنے خاص بات عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. جو عقل مند عورتیں تھیں انہوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں نماز میں بڑی کوتاہی کرتی ہیں, نماز کم پڑھتی ہیں, روزہ کم رکھتی ہیں, تلاوت کم کرتی ہیں, ذکر و اذکار کم کرتی ہیں, اس بنا پہ جہنم میں زیادہ, یہ نہیں فرمایا. نہیں, بلکہ عورتوں کے جہنم میں جانے کی دو وجہ آپ نے بیان فرمائی, ان دونوں وجہ کا تعلق عورتوں کی زبان سے ہے. گویا زبان سے انسان زیادہ تر جہنم میں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا عورتیں لعنت و ملامت دوسروں پر زیادہ کرتی ہیں. لعنت کا تعلق, ملامت کا تعلق, طعنہ کرنے کا تعلق, کسی پر طنز کرنے کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. تو عورتوں میں یہ خرابی زیادہ ہے کہ وہ زبان سے کسی پر بھی طعنہ کرتی ہیں, کسی پر طنز کرتی ہیں, کسی کو دل پر دکھانے کی جملے بولتی ہیں. اور پھر فرمایا تکبر ناشی, وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہیں, اور ناشکری کا تعلق بھی انسان کی زبان سے ہے. یہاں اس روایت میں ہمیں صرف یہ اشارہ کرنا ہے کہ عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ اس کے دوسرے اعمال نہیں ہیں, دوسرے اعمال کی کوتاہی نہیں ہے, بلکہ وہ چیز ہے جس کا تعلق زبان سے ہے, وہ چیز ہے جس کا تعلق زبان سے ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ زبان بڑی خطرناک ہے, لہذا ہمیں اس زبان کو سوچ سوچ کر استعمال کرنا چاہیے کہ اس زبان سے ہم کیا بولیں اور کیا نہ بولیں. یہی وجہ ہے کہ اس زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے. آج ہمارے ماحول میں عام طور پر گھروں میں بھی, بازاروں میں بھی, اور معمولی معمولی باتوں پہ جھوٹ بولنے کا ایک عام سا رواج ہے. زبان کی جو گناہ ہیں ان گناہوں میں ایک گناہ زبردست جھوٹ ہے. معمولی معمولی باتوں پر جھوٹ بول لینا, یا معمولی باتوں پر چغلی میں شریک ہو جانا, یا غیبت کر لینا, یہ تین گناہ اس زمانے کے زبان کے بڑے اہم اور بڑے عام ہو چکے ہیں. اللہ اکبر, ایک زمانہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں کافر بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے, ہر طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اور اسلام کے ساتھ ہر طرح کی دشمنی کے باوجود وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے. اور حدیث سے شاہد ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں ہجرت کرتے ہوئے حبشہ گئے, روم گئے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک روم کے عیسائی بادشاہ کو ہدایت کے واسطے خط لکھا, ایمان کی دعوت آپ نے کی, ان کو خط لکھا. تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو عرب کے علاقے کے لوگ اگر آئے ہوں تو ان کو بلاؤ. اس وقت حضرت ابو سفیان جو صحابی جو ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت تک ایمان سے محروم تھے حضرت ابو سفیان, ان کا تجارتی قافلہ ملک روم میں پہنچا ہوا تھا, تو وہاں انہوں نے بلایا. بادشاہ نے, روم کے بادشاہ نے جتنے سوالات کیے ان سوالات کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اسلام سے, اللہ سے اور قرآن سے, یہ اس کا تعلق انہی چیزوں سے تھا. جبکہ ابو سفیان اسلام کے, اللہ کے, قرآن کے, نبی کے بالکل دشمن تھے, مگر اس کے باوجود جب سوالات اس نے کیا تو ان تمام تر سوالات کے جوابات اس نے سچ سچ دیا, اور یہ کہا کہ میں جان رہا تھا کہ اگر میں کوئی بات خلاف واقعہ کہوں گا, جھوٹ کہوں گا, تو میرے پیچھے جو میرے جتنے ساتھی جو اگرچہ کافر ہیں وہ مجھے جھوٹا کہہ دیں گے, اور جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت برا ہے. گویا اس زمانے کے اندر ایسا حال تھا کہ کافر اور مشرک انسان بھی جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتا تھا, اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھوٹ بولتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے, اور مکہ کے کافروں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئے گا تو اسے 100 اونٹ دیا جائے گا. 100 اونٹ کا اعلان تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے. اتفاق کی بات کے دوسرے علاقے کا ایک کافر وہ راستے مل گیا حضرت ابو بکر کے, اور حضرت بکر کو پہچانتا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا نہیں تھا, کیونکہ وہ بہت دور علاقے کا تھا اور حضرت ابو بکر جو تاجر تھے جہاں پر ان کا آنا جانا تھا. تو اس نے, وہ مکے کی طرف آ رہا تھا, تو اس نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, من ہذا, یہ کون ہے؟ اس کو کچھ معلوم نہیں کہ مکے کا ماحول کیا ہے اور کس وجہ سے لوگ کہاں جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں آپ کا اصلی نام بتاتا ہوں اور یہ بندہ مکہ جائے گا اور اگر مکے والوں نے اسے پوچھ لیا تو بتائے گا, تو اب میں اگر اصلی نام بتاتا ہوں یہ مناسب نہیں, اور اگر غلط نام بتاتا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا. اب کتنا نازک موقع ہے, اس نازک موقع پر بھی کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو پیارے نبی کے گرفتار ہو جانے کا اور دشمنوں کے قریب آنے کا خطرہ ہے, اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں بھی اور اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں بھی جھوٹ بولنا بہت مضمون ہے, لہٰذا جھوٹ بھی نہیں بولنا اور صاف صاف نام بھی نہیں بتانا. تو دیکھیں, جب انہوں نے طے کیا کہ نہ جھوٹ بولنا ہے تو اللہ نے دل میں جملہ ڈالا, انہوں نے اپنی زبان سے کہا, ھذا الرجل یہدینی السبیل, یہ وہ انسان ہے جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں, یہ وہ انسان ہے جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں. اب سامنے والا سمجھا کہ ابو بکر کو سفر ہے اور لمبا سفر ہے, گویا ان کو ساتھ لیا ہے اس لیے تاکہ یہ راستہ دکھائیں گے, اور ابو بکر نے مراد لیا کہ مجھے دین کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ایسے نازک موقع پر بھی اپنی زبان کی حفاظت فرمائی, اور پھر فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا, لہٰذا ایسا جملہ استعمال کیا کہ جواب بھی بن گیا اور جھوٹ سے بچ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے, وہ عورت اپنے بچے کو بلا رہی ہے مگر وہ بچہ اپنی ماں کی طرف نہیں آتا, تو پھر اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور اپنے بچے کو دکھایا اور بلایا, بچہ آجا میں تجھے کھجور دیتی ہوں, آجا میں تجھے کھجور دیتی ہوں. بچہ لپکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, کیا تیرے ہاتھ میں کھجور ہے یا بچے کو بہلانے کے لیے, بچے کو بہلانے کے لیے اور اپنی طرف بلانے کے لیے تم نے ہاتھ کو ایسے ہی بند کیا اور کھجور کا جھوٹ نام لے کر تم نے پکارا؟ تو صحابیہ نے کہا, نہیں میرے پیارے آقا, میرے ہاتھ میں واقعتاً کھجور کے دانے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگر تیرے ہاتھ میں کھجور کے دانے نہ ہوتے اور بچے کو بہلانے اور بلانے کے لیے اگر تو ایسا کہتی تو تیرے نام اعمال میں گناہ کبیرہ, جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا. اب دیکھیں کتنی معمولی سی بات ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے, لیکن ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ جھوٹ ہے. حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہے, انگریز کی طرف سے وارنٹ جاری ہو گیا اور ان کی گرفتاری ہو گئی, عدالت میں پیش ہوئے, یہ بات طے تھی یا یقینی طور پہ ثابت تھی کہ حضرت عبد الرشید گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے گھر میں ہتھیار ہے, چونکہ اس وقت مقابلہ چل رہا تھا. تو جج نے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں ہتھیار ہے؟ اگر اقرار کرتے ہیں تو یا تو پھانسی کی سزا ہوتی ہے یا ایک عمر قید کی سزا ہوتی ہے, سب سزا ہوتی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ہتھیار ہے اور واقعتاً ہتھیار موجود تھا, اگر کہتے ہیں تو بہت بری سزا میں جاتے ہیں, اور اگر منع کرتے ہیں تو جھوٹ ہوتا ہے. حضرت رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیب میں سے تسبیح نکالا, فرمایا میرا اصل ہتھیار تو یہ ہے, میرا ہتھیار یہ ہے, میں اسی سے ہتھیار کرتا ہوں, اسی کے ذریعے سے میں دشمنوں کے اوپر فتح پاتا ہوں, یہ میرا ہتھیار ہے. اس کو انہوں نے ہتھیار کہہ دیا. دیکھیں اب وہ دروازہ ہو گیا کہ یہ اس کو ہتھیار کہتے ہیں اور ہمیں رپورٹ ملی کہ ان کے پاس ہتھیار ہے, تو ہو سکتا ہے اس ملہ کے پاس یہی ہوگا, اسی کو یہ ہتھیار کہہ دیا ہوگا. ہمارے اکابر نے, ہمارے لوگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو جھوٹ کی جگہوں سے بچایا ہے. جو انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں بچاتا وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچاتا. آج ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہم ہر جگہ جھوٹ ایک عام کی وبا ہو گئی ہے. مرد ایک جگہ بیٹھے تو, عورتیں ایک جگہ بیٹھے تو یہ جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے. دوسری چیز ہے چغل خوری. انسان اپنے آپ کو چغل خوری سے نہیں بچا پاتا. چغل خور کہاں دیکھیے, حضرت موسیٰ, چغل خور کہاں دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سڑا سوکھا پڑا, بارش بند ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام تین دفعہ اپنے لوگوں کو لے کر نکلے کہ چلو ذرا دعا کرتے ہیں بارش ہو جائے گی. تین دفعہ واپس آئے مگر بارش نہیں ہوئی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا, اے میرے اللہ کیا بات ہے بارش نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں کیسے آپ کی دعا قبول کروں, آپ میں ایک ایسا بندہ ہے جو ہمیشہ چغل خوری کرتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی ساتھ میں ہیں اور دعا کرنے والے پانی کے واسطے بار بار دعا کرتے ہیں مگر بارش کے چکرے نہیں اترتے, اس بنا پر کہ ان کے درمیان ایک چغل خور تھا, چغلی کرنے والا تھا, تو اللہ نے رحمت کے چکرے کو روک دیا. اب سنیں, حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ ذرا اس کا نام بتا دیجئے تاکہ میں اس کو روک دوں کہ وہ ہمارے ساتھ نہ جائے, تو اللہ نے فرمایا نہیں, بلکہ آپ عام اعلان کریں کہ جو چغل خور ہو وہ نہ آئے یا چغل خوری سے توبہ کرے. میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ جس طرح وہ بندہ چغل خوری کرتا ہے میں اپنے بندے کا نام بتا کر میں چغل خوری کیسے کر سکتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, لوگوں نے توبہ کیا, پھر اس کے بعد بارش ہوئی. اس سے اللہ کا لگائے کہ چغل خور کے جانے پر نبی کی دعا بھی اگر رک سکتی ہے, تو آج اگر ہمارے گھروں میں چغل خوری کا معاملہ ہو, اور بھی ایک جگہ بیٹھتی ہیں, ملتی ہیں, ان کے یہاں ایسا, تیرے یہاں ایسا, اس نے تیرے بارے میں یوں کہا, اس نے تیرے بارے میں یوں کہا, اب بتائیں کہ جب ہمارے معاشرے میں یہ چغل خوری ہوگی اور دلوں کو دور کرنے کا طریقہ ہوگا تو اس صورت میں ہمارے گھروں میں رحمت کہاں سے ملے گی, ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا, ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ اس بنا پر ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنے گھروں کو چغل خوری سے بچائیں اور اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب اکبر سے بچا سکیں اور اسی طرح سے اپنے گھروں کے اندر رحمت کو اتار سکیں. تو زبان کا ایک پہلا بہت بڑا گناہ جس اور جھوٹ ہے, اور دوسرا بڑا گناہ انسان کے لیے چغل خوری ہے. عمر ابن دینار کے بارے میں, عمر ابن دینار کے بارے میں فقیہ ابو النیر سمرقندی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک انسان مدینہ منورہ میں رہتا تھا, اس کے بہن کی شادی مدینے سے باہر ہوئی اطراف مدینہ میں, اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد وہ بھائی گیا اور اپنے بہن کو اس سے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد اس کا اس کی کوئی تھیلی تھی جو تھیلی قبر میں گر گئی, تو اپنے دوست کے ساتھ گیا کہ چلو ذرا ہم قبر کو کھولتے ہیں تاکہ اپنی تھیلی نکال سکیں. مگر وہ تھیلی نکالنے سے پہلے تھوڑا ہی کھولا تو اپنے ساتھی سے کہا کہ رک جاؤ ذرا دیکھتے ہیں اندر معاملہ کیا ہے. اس نے دیکھا کہ اندر آگ کے انگارے ہیں اور بہن اس میں جھلک رہی ہے. مارے ڈر کے اس نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور پھر وہاں سے بھاگا بھاگا مدینہ منور آیا. اپنی ماں سے پوچھا, ماں کیا بات ہے میری بہن کے ساتھ یہ معاملہ؟ تو اس کی ماں نے کہا, بیٹا تیری جو بہن تھی وہ ادھر ادھر کی بات سنتی تھی اور چغلی بہت کرتی تھی, اسی چغلی کی وجہ سے اللہ نے لگتا ہے اس کو قبر میں عذاب دے دیا. لہذا آج یہ بہت بڑا جرم بنا ہوا ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے چغلی کی ہے. چغلی کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا, دوسرے کو سنا دینا اس طور پر کہ جس کو سنایا ہے اسے برا لگے, اسے خراب لگے, اس کے دل میں اس کی بات سن کر اس کے دل میں دوری پیدا ہو جائے, ایک نفرت سی آ جائے, اس کے دل میں تھوڑی سی بغض پیدا ہو جائے یہ چگلی ہے. عام متن آج ہماری مجلسیں ان باتوں سے خالی نہیں ہے, لہذا اپنے آپ کو ہم کس بیانی جھوٹ سے بچائے, اپنے آپ کو جگل خوری سے بچائے, اور نمبر تین اپنے آپ کو ہم غیبت سے بچائے. عجیب بات ہے, ربیعی ایک تابعی ہے, تابعی کا مقام کتنا بلند ہوگا. حضرت ربیعی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں گیا جہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں میں پہنچا تو وہاں غیبت چل رہی تھی کسی کے بارے میں, بڑا تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. میں اس کی چلا گیا, یہ لوگ غیبت میں مبتلا ہے, میں منع کروں گا تو رکیں گے نہیں. لیکن جب میں وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آیا یہ سوچ کر کہ شاید اب غیبت ختم ہو گئی ہوگی, لیکن جب میں آیا تو دیکھا دوبارہ وہ لوگ غیبت میں لگے ہوئے. تو میں پھر وہاں بیٹھ گیا. جب میں دوبارہ بیٹھا تو اب میرے دل میں غیبت کی برائی تھوڑی کم ہو گئی, غیبت کی برائی تھوڑی کم ہو گئی اور میں بھی سننے لگا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دو جملہ ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں بنا ایسا ہی ہے. اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی. میں رات میں سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ میرے پاس ایک برتن میں گوشت لے کر آیا. میں دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ تو سور خنزیر کا گوشت ہے. اس نے کہا یہ آپ کو کھانا پڑے گا. میں نے کہا میں تو نہیں کھا سکتا, میں نہیں کھا سکتا. تو اس نے اس میں سے کچھ لقمے اٹھائے, کچھ گوشت کا ٹکڑا نکالا اور زبردستی میرے منہ میں ڈالنا شروع کیا. میں نے اس کو بہت تیزی سے ہٹایا مگر کچھ حصہ میرے ہونٹ اور دانت تک لگ گئے. میں نے جب اس کو جھٹکا دیا تو میری آنکھ کھلی, میں گھبراہٹ کے ساتھ اٹھا. فرماتے ہیں اس کے بعد تین دنوں تک میں کھانا کھاتا رہا تو میرے کھانے سے سور کی بدبو آ گئی. آپ نے اس بندے نے مجھے بتایا کہ آپ نے جو غیبت کی ہے, جو تین جملے جو بولے ہیں, اس کی سزا آپ کو یہ ہے. اتنے بڑے عالم کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ذرا ہم سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں, اپنے آپس میں, دوستوں میں اور پڑوسیوں میں جب ہوتے ہیں تو کس کے بارے میں کیا کیا عیب بولتے رہتے ہیں. اس لیے زبان کی اختیاری تیسرا عیب جسے ہم غیبت کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے. سنیے ذرا ان کے کانوں سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں موجود تھا تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن عمر, بتاؤ یہ کعبہ کتنی عظمت والا ہے, بتاؤ یہ کعبہ کتنی حرمت والا ہے, بتاؤ یہ کعبہ کتنی تقدس والا ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میرے آقا مجھے کچھ اور سنانا چاہتے ہیں, لہذا میں اگرچہ کعبہ کی عظمت کو, اس کی حرمت کو, اس کے احترام کو جانتا تھا مگر میں نے سیدھا کہہ دیا اللہ و رسولہ عالم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا سنو کیا کعبے سے بڑھ کر کسی اور کی عزت ہو سکتی ہے, کعبے سے بڑھ کر کسی کا احترام ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا دل کعبہ کی عظمت سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے. لہذا مومن کے دل کو ٹھکرانا اور مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ گویا خانے کعبہ کو ڈھانے کی طرح ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے کسی مومن کے دل کو دکھایا, ٹھیس پہنچایا, گویا اس نے خانے کعبہ کو ڈھا دیا. چاہے کسی بات کہتے ہیں کہ دیکھو مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے, اللہ کی محبت کی جگہ ہے, اللہ کے نور کے اترنے کی جگہ ہے. یا اللہ نے ایمان والے کے دل کو اپنی تجلی, اپنا نور اور اپنی محبت کے اترنے کی جگہ بنائی. اب ایک انسان اگر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یا اللہ کے محبت کی جگہ تو وہ ٹھیس پہنچاتا ہے. اور کوئی بادشاہ اپنے خاص محل کو ٹوٹنا گوارا نہیں کرتا, اپنے خاص محل کے ٹوٹنے کو اور اس کی بے حرمتی کو گوارا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی انسان کے دل کو دکھائے. لہٰذا آج کی رسو کا بڑا تھا اپنی زبان کو ہم قابو میں رکھیں, جھوٹ سے, چغل خوری سے اور غیبت سے اپنی زبان کو بچائیں. آخری بات سن لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا اے پراستار پروردگار, دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جن سے آپ کو نفرت ہوتی ہے. جن کو آپ پسند کرتے ہیں وہ کون؟ اللہ نے فرمایا جن کو میں محبت کرتا ہوں, جن کو میں پسند کرتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان کو میں ذکر میں لگا دیتا ہوں, جن کی زبان کو میں ذکر میں لگا دیتا ہوں اور ایسے کام میں لگا دیتا ہوں کہ جو کام سے اس کی آخرت بنتی ہے, اور جس بندے سے میں نفرت کرتا ہوں وہ بنتا ہے جس کی زبان سے میں ذکر کو چھین لیتا ہوں. اللہ حکم کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کے جھوٹ اور زبان کی چگلی اور زبان کی برائیوں کی وجہ سے ہم ذکر کی توفیق سے محروم ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زبان کی گناہوں سے اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اگر ہم سے اب تک کچھ ایسا گناہ ہوا جس کی وجہ سے آپ زبان کے ذکر کو چھین لیتے ہیں تو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, نیت کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت ہوتی آ رہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. جب دن عبداللہ فرماتے ہیں پہلا زمانہ تھا لوگ غیبت کرتے تھے تو منہ سے بدبو آتی تھی, اب غیبت اتنی بڑھ گئی کہ اب بدبو کا احساس ختم ہو گیا. پھر فرماتے ہیں ایک بندہ اگر چھان اور گوبر کے درمیان شروع شروع میں ہوتا ہے اسے بدبو لگتی ہے, مگر چھان اور گوبر میں اگر ہمیشہ رہتا ہے تو اسے بدبو کا خیال ہی نہیں آتا. آج ہمیں اپنے غیبتوں کا بدبو کا خیال اس لیے نہیں آتا کہ ہم جھوٹ کے ماحول میں گزر رہتے ہیں. جگہ کو نیچے اللہ ہماری حفاظت کرنا, ہمیں درد پر مر کر ہماری زبان کو داخل بنا, سنا جب کسی بندے سے آپ نفرت کر رہے ہیں اس کی زبان سے ذکر کو چھین لیتے ہیں. اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا, ہمیں ٹائم نہیں مل رہا, کہنا کبھی آپ کا رشتہ یہ نہ کہتا ہو ارے ٹائم کیوں نہیں ملتا, خدا کی توفیق تجھے نہیں ملتی, ہمیں اپنے بچے کی توفیق کٹا زبان کی حفاظت کرنا کرے کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تم اچھے بھلے رہے مگر اسی زبان کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے. اس میں بولا ہم امید کرتے ہیں اس بندے کی جو ہمیشہ یاد سنم یا سنم دکھاتا رہا, مگر ایک دفعہ اس کا یاد سمجھ کہنا آپ کو پیارا لگا. اللہ ہماری زندگی میں کوئی ایک کلمہ زبان سے نکلے آپ کو پیار آ جائے, ایک کلمے کے سب سے اللہ ہم زبان کی حضرت کرنا ہوگا. اگر آپ نے زبان کے حساب لینا شروع کیے تو دوبارہ ہم حساب نہیں دے سکیں گے. دنیا میں کتنے ایسے مجرم ہیں جو بادشاہ کی نظر میں باغی ہوتے ہیں, بادشاہ پکڑواتا ہے کہتا ہے کیا تم نے ہمارے خلاف ایسا کیا, میری مرضی کے خلاف تم نے ایسا بولا, وہ سر چکا دیتا ہے, نہ ہاں کہتا ہے نہ کہتا ہے, وہ سمجھتا ہے نہ تو کہنے بچتا, اگر ہاں کہتا ہوں تو گردن کرتی ہے. مولانا دامت کے سر چکا لے کر اس کو رحم آ جاتا ہے, جبکہ اس کے زبان غلط استعمال ہوئی میرے سامنے ندامت کا سر چکاتا ہے, اور حاکم اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیتا ہے اور اس کو آزاد کر کے چھوڑ دیتا ہے. رب کریم آپ کو آگے بڑھا ہم نے گناہ سے گناہ کیے آپ کے سامنے سر جھکائے ہیں, مسلمان کے گناہوں کو معاف کروا دیں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, ہم سے تیرے دل شاد رہے, سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں, تجھ سے بہت فریاد رہے, اب تو رہے بس ساتھ میں آخر. سب سے قریب غیبت کے بجائے, چھوٹ بولی کے بجائے, جھوٹ کے بجائے, بکواس اور بلا وجہ کی باتوں کے بجائے اللہ ہمیں ذکر نصیب, ہم تو بھی ذکر کریں, ہم تو بھی ذکر کریں, گھر کے کام میں ہو تو بھی ذکر کریں, کپڑے اور گھر کی صفائی میں ہم تو بھی ذکر کریں, ذکر کے بجائے ہماری زبان سے کچھ اور نکلے عام کا ایسا کام بھی پسند نہیں. مولا اگر کام کے ساتھ بندہ بندی ذکر کرتی ہے تو آپ کو کام بھی بہت پسند آتا ہے. ہم تو رہے سب تازہ میں آخر, حلف تیری دلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے تیرے خدا کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے پوری زندگی زبان سے جڑنے کی بچی آزادی کی باتیں تھی کیوں تھے اب کلمہ کی امید کیوں کر کرتے ہو حلف تیری دلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے تیرے خدا اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا اب تو رہے بس داد میں آخر میرے خدا ہے میرے رحمتی کا یا ارحم الراحمین.